أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. آمين يا رب العالمين. سورة بقرة کا تیسرا رکوع ہے جس کو ہم آغاز کریں گے. یہ قرآن اس معنی میں تو کتاب نہیں ہے کہ اس کے الگ الگ چیپٹرز ہوں، ہر چیپٹر کا عنوان ہو، پھر سب ہیڈنگز ہوں، لیکن یہ بہت مربوط کلام ہے. غور کرنا پڑتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں خود کہا گیا فلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفال ہوا، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ چنانچہ غور و فکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کتنا مربوط کلام ہے، کتنا اس کے اندر ربط ہے، کتنی معنویت ہے، کس کس پہلو سے وہ ہدایت کا احاطہ کرتا ہے. چنانچہ بالکل آغاز میں تین قسم کے افراد کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ جو اس معاشرے میں موجود تھے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، سچے اور پکے اہل ایمان، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں اپنے رب کی طرف سے جو ہدایت پر ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا. صراط الذین انعمت علیہم، جو سورہ فاتحہ میں الفاظ تھے، وہ صحابہ کرام. دوسرے کفار، مشرکین عرب، سرداران قریش، جو کھل کر مخالفت کر رہے ہیں حق کو پہچاننے کے باوجود، بات منکشف ہو چکی ہے چٹائی کے ساتھ، ان کے اب دلوں پر کانوں پر مہر ہو چکی. تیسرے ہیں جو کہتے تو ہیں ایمان لے آئے لیکن اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے سے گریز کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہے، یہ پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں. یہ ہے تین طرح کے افراد کا ذکر. اب قرآن کی اصل دعوت ہے کیا؟ اس تیسرے رکوع میں اس کا خلاصہ ہے. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اے بنی نوع انسان، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، لہذا یہاں خطاب بھی یا ایھا الناس سے کیا گیا. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی بندگی کرو، عبادت کرو، اس کی غلامی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جو واقعی تمہارا آقا ہے، جو خالق و مالک. والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تمہارے آبا و اجداد کا خالق و مالک بھی وہی. لعلکم تصدقون، تاکہ تم بچ سکو یا پرہیزگار بن جاؤ. اصل دعوت کیا ہے؟ بندگی رب، اللہ کو اپنا رب اور آقا مانو، جیسے کہ سورہ فاتحہ کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین. وہ آقا ہے، مالک ہے، اس کی بندگی کیا ہوگی؟ کہ آپ اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے، اس کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، جس سے روک دیا رک جانا ہے، اور اسی کی وفاداری اختیار کرنی ہے. اب اس کی تفصیلات آگے آئیں گی، لیکن بندے اس کے بنو، صرف اس ایک اللہ کو اپنا رب، اور اسی سے دعا مانگو، اسی سے استعانت ہوگی، جو مانگنا ہے اس سے مانگو، سب کچھ اس کے ہاتھ میں. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب کون ہے؟ وہ جس نے اس زمین کو بچھونا بنا دیا، وہ خالق ہے. دیکھیے، اہل عرب بھی جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کس نے کیا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اتنے احمق اور بیوقوف نہیں تھے وہ کہیں کہ یہ جو بت رکھے ہوئے انہوں نے پیدا کیا. نہ عام لوگ اتنے احمق تھے کہ اس دعوے کو وہ تسلیم کر لیتے. وہ پیدا کرنے والا تو وہی ہے، وہ اللہ، جس کو اللہم کہہ کے پکارتے تھے، جیسے بڑی جی سے لکھنے والا گاڈ، تصور جو ہے وہ یونان میں بھی اور یورپ کے اندر بھی جو رہا. ہاں کچھ نیچے ہستی ہیں ان کے بھی پاس اختیارات ہیں, ان کی بھی چلتی ہے, بس یہاں آ کے اس کو کہتے ہیں شرک. اللہ تعالیٰ بھی با اختیار ہے لیکن کچھ اور بھی ہستیاں ان کو بھی اختیار دے دیا ہوا ہے. نہیں, کل کائنات میں اختیار کا مالک صرف وہ ہے, لہٰذا صرف اس کی بندگی ہوگی اور اسی سے مانگو گے جو مانگنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ عہد تو ہم نماز کی حرکت میں کرتے ہیں. پروردگار ہم تیری غلامی اور بندگی اختیار کیے ہوئے ہیں اور کریں گے زندگی کے آخری سانس تک, اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے, کسی اور سے نہیں مانگیں گے. یہ ہے رب ماننے کا تقاضا. تو وہ رب وہ ہے جس نے اس زمین کو بچھونا بنا دیا تمہارے لیے, وہ سما بنا ان, اور آسمان کو چھت بنا دیا. چھت کا تصور اس طرح کا تو نہیں ہے, اس دور میں شاید ہو, لیکن چھت ہے اس معنی میں کہ یہ جو فضائی کرا ہے زمین کا, یہ خود آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. باہر سے جو آبجیکٹس آتے ہیں, جو بھی یوں کہنا چاہیے کہ خلاص ہے, کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ بکھرے ہوئے ٹکڑے, شہاب ثاقب جب زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بالکل اس وقت جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. اس مدار کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک محفوظ چھت بنایا ہوا ہے, انویزیبل, لیکن وہ اپنا کام کر رہا. وہ سما بنا, اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے, یہاں ہمیں ایک وقت گزارنا ہے. ہر ایک کا ایک وقت ہے, پتہ نہیں کتنا وقت کون لے کر آیا ہے. ابھی میری بھانجی جو علالت تھی, کئی عرصے سے بیمار تھی, مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. مشکل سے 26-27 سال عمر ہوگی, 3 چھوٹی چھوٹی بچیوں کی ماں ہے. بہرحال اللہ کا فیصلہ ہے. تو یہ ہے کہ یہ اس زمین پر انسان کے لیے ایک وقت طے ہے, اور اس میں اس کی ضرورت کا سامان ہے. یہ بچھونے کی طرح زمین کو بچھا دیا, اس میں تمہاری ضروریات کے سامان ہیں. آسمان کو اسے چھت بنا دیا, اور باہر سے آنے والے کسی قسم کے جی خلا سے آنے والے جو ہیں وہ پتھر اور اس قسم کے شہاب ثاقب وہ نقصان نہ پہنچا سکے. یہ سب کو کرنے والا کون ہے؟ کوئی اور کلیم نہیں کرتا کہ یہ ہم کر رہے ہیں, کسی نے آج تک کلیم نہیں کیا. وہ ایک رب ہے, وہ اللہ ہے. وانزل من السماء ماء, اور اس نے بلندی سے پانی برسایا بارش کی شکل میں. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, اور اس کے ذریعے سے اس نے زمین سے نکالے ہیں مختلف پھل اور میوے. رزقا لكم, تمہارے رزق کے طور پر. فلا تجعلوا لله اندادا, تو دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا, اس کا مد مقابل اور ہمسر نہ ماننا. وانتم تعلمون, جانتے بوجھتے ہوئے بھی. تمہاری عقل بھی یہی بتاتی ہے کہ پورا نظام کائنات کو ایک ہی چلا رہا ہے, ایک ہی مشیت ہے, ایک ہی ارادہ ہے, ایک ہی حکومت ہے. لہذا پھر ڈنڈی کیوں مارتے ہو؟ فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. دیکھیے یہ آیت جو آپ پڑھ چکے ہیں ہم, دو آیات, ان میں بندگی رب کی دعوت, توحید اس کے حوالے سے, اب رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور قرآن. وَإِن كُنتُم فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں جو نازل فرمایا ہے ہم نے وہ کلام اپنے بندے پر, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور اپنے حمایتیوں کو بھی بلاؤ اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے سوا جو بھی تمہارا حمایتی ہو, جو بھی مدد کر سکتا ہو, سب کو بلا لو. ان کن تم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پیش کرو اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت. یہ قرآن مجید جو ہے ایک چیلنج کے ساتھ آیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور تم اس کے مثل کوئی کلام پیش نہیں کر سکتے اگرچہ تمہاری زبان میں. اور اگر تم کہتے ہو اللہ کا کلام نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے خود گھڑ لیا ہے, معاذ اللہ, تو پھر اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ, پورا قرآن تو چھوڑو. تین آیات پر مشتمل ایک صورت بنا کر پیش کر دو جسے تم کہہ سکو کہ ہاں اس کے مقابلے میں ہم نے یہ تصنیف کی ہے. بظاہر بڑی چھوٹی سی بات ہے, یہ کون سا مشکل ہے؟ بڑے بڑے قادر الکلام, ان کے ہاں جو ہے وہ خطیب موجود تھے, شعراء تھے, قصیدے کہنے والے تھے, انہیں اپنی زبان دانی پر ناز تھا, لیکن یہاں آ کر صفر ہو گیا. اس طریقے سے قرآن نے چیلنج کیا. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہیں کر پاؤ اور کبھی نہیں کر سکتے، کبھی اس چیلنج کو میٹ نہیں کر سکتے، قرآن نے کہہ دیا، تو پھر سیدھے بندے کے پتر بن جاؤ، نتیجہ تو یہ نکلے گا. لہذا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. یعنی اس قرآن کا انکار کر کے اور رسول کا انکار کر کے انجام پھر تمہارا وہ ہونا ہے. وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ تیار کی گئی ہے ان کے لیے کہ جو انکاری ہیں، جو قرآن کو اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب نہیں مانتے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، ان کے لیے وہ آگ تیار کی گئی ہے. یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ قرآن کو نہ ماننے والے اللہ کی نگاہ میں کیا ہیں، اعدت بالکافرین، ان کا انجام یہ. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے نبی بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. لفظ عمل الصالحات بہت دفعہ آتا ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، مراد کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اب ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں، اللہ کی ہر بات مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ہر معاملے میں، یہ عمل صالح ہے. چار پانچ عمل لکھ کے ہم گن دیں کہ یہ عمل صالح ہے، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. جو رب نے کہا، جو رسول نے کہا، اس پر عمل کرنا ہے، جس سے روک دیا اسے رک جانا ہے، یہ ایمان کا عملی تقاضا ہے، یہی عمل صالح ہے. تو ابشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے نبی بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہوں گے جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، جب بھی ان کو وہاں پر کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا رزق کے طور پر، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہ ہے کہ جو ہمیں پہلے بھی ہم کھاتے رہے ہیں، ہمیں ملا تھا اس سے پہلے بھی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں وہاں پر دیا جائے گا ملتا جلتا، یعنی وہ پھل جو وہاں کے ہوں گے وہ بھی ظاہراً شکل میں دنیا کے پھلوں کی مانند ہوں گے، یا جو بھی نعمتیں ملیں گی وہ ظاہراً دنیا کی نعمتوں سے مشابہ ہوں گی، لیکن اس کی نوعیت اور وہ خاص طور پہ پھل، ان کا ذائقہ اس کو کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ شے ہی کچھ اور ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گی وہاں پر ان باغات میں، ان جنتوں میں، پاکیزہ بیویاں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ، وہ ابدی زندگی ہے. اب یہاں پر ایمان بالآخرہ کا تذکرہ ہوا، شروع میں ایمان باللہ، پھر ایمان بالرسالت، اور اب ایمان بالآخرہ. یہ ہے اصل دعوت قرآن کی. ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی کم تر کسی شے کی. اس لیے کہ ایک اعتراض کرتے تھے، اچھا اللہ کا کلام ہے، ایسا کلام تو پیش نہیں کر سکے، لیکن کچھ اعتراضات، وہ تو زبان انسان کی کھلی ہوتی ہے، کہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں بڑی حقیر چیزوں کی مثال کیوں دے دی گئی ہے، اس میں عنکبوت کی مثال ہے، مکڑی کے جالے کی مثال ہے، ایک جگہ 21ویں پارے میں ہے، 20ویں پارے کے آخر میں. اب اس قسم کا اعتراض، تو فرمایا ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، کوئی اسے بات نہیں ہے اس میں کہ وہ مثال بیان فرمائے مچھر کی یا اس سے بھی حقیر تر کسی شے کی. کسی چیز کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کوئی سی مثال دینی پڑے، جو سب سے زیادہ موضوع مثال ہوگی وہ اللہ دے گا. جیسے دنیا کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ایک حدیث میں آیا کہ اگر ہوں دنیا و مافیہ کی وقت اور اہمیت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے، جب وہ گزر رہے تھے کہیں شہر سے باہر نکلے تو کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے، وہیں پر ایک بکری کا بڑا ہوا بچہ پر اس کی لاش سڑی ہوئی پڑی تھی، فرمایا کہ کوئی ہے جو تم میں سے اس کو خریدے دو درہم کا عوض؟ یہ تعلیم کا انداز تھا. جواب تو ظاہر ہے کہ وہی ہونا تھا کہ حضور اس کو کون قبول کرے گا، اس سڑی ہوئی لاش کو. تو فرمایا کہ دنیا اور اس کے جو کچھ اس میں ہے وہ اس سے بھی، اللہ کی نگاہ میں اس سے بھی کم تر. تو کسی حقیقت کو بیان کرنے میں اگر کوئی ایسی مثال لانی پڑے تو اللہ کو اس میں کوئی بات نہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، وہ لوگ کے جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں یہی بات حق ہے ان کے رب کی جانب سے. جو مثال قرآن میں آئی ہے وہی سب سے زیادہ موضوع ہے، سب سے مناسب ہے، وہ حق ہے. واما الذين كفروا، اور وہ لوگ کے جو کافر ہیں، انکاری ہیں، فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، وہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد تھا. کوئی نہ کوئی اعتراض داغنا ہے انہوں نے. یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا، اسی طرح کی مثال سے اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. جو سچے اہل ایمان ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو پڑھ کر، اور جن کے دل میں پہلے کجی ہے ان کی کجی میں اضافہ ہوتا ہے. وما یضل به الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا مگر انہی کو کہ جو بدکار ہیں، جو حق سے گریز کرنے والے ہیں، جو نافرمان ہیں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وہ لوگ کے جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے بعد. ایک عہد تو ہم سب نے کر رکھا ہے اللہ سے، سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ہے، تمام ارواح انسانی کو اللہ نے جمع کیا تھا اور ان سے عہد دیا تھا، الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب آقا اور مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، یقیناً ہم نے پہچان دیا تو ہی ہمارا رب، ہمارا مالک ہے، خالق. تو جب رب ہے تو باقی کون ہے؟ پھر ہم کون ہوئے؟ ہم تو غلام ہیں، وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں. اور غلام کا کام کیا ہے؟ ہر معاملے میں بندگی، ہر معاملے میں فرما برداری، لیکن وہ اس عہد کو توڑ رہے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، قطع رحمی کرتے ہیں. اور بھی بہت سے معاملات میں جو ہے وہ بددیانتی کا معاملہ کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، بے جان تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا. تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کتنے سال رہنا چاہتے ہو اس دنیا میں، یا اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے، نہیں. اور نہ آنے میں تمہارا کوئی اختیار ہے. آئی قضا، لائی قضا، وہ کیا ہے؟ لائی حیات، آئے قضا، لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو اس رب کا انکار کرتے ہو. تو مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تم پر موت طاری کرے گا، پھر تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. اس کا انکار کر کے جاؤ گے کہاں؟ سب کچھ تو اس کے کنٹرول میں. تم میں الیہ ترجعون، اور بالآخر تو اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، خواہی نہ خواہی، چاہو یا نہ چاہو. اب انکار کر کے اپنا نقصان کرو گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس زمین میں سب کچھ، جو کچھ ہے اس زمین میں وہ تمہارے لیے. یہاں وسائل رزق ہیں، یہاں توانائی کے ذخائر ہیں، انسان کی ضرورت کا سارا سامان ہے. کچھ عرصے کے لیے ہر انسان نے یہاں رہنا ہے. نو انسانی کا قافلہ جو ہے اس کی تاریخ 10,000 سال سے زیادہ نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 8,000 سال پرانی شخصیت ہیں، اور انسانوں کا یہ معاملہ جو ہے اب وہ بالکل اینڈ ٹائم کے اندر داخل ہو چکا ہے. قیامت اب زیادہ دور نہیں ہے. اکثر کے نزدیک وہ بس یہ آخری صدی ہے. آخری بات یہ، قافلہ انسانیت کو ٹوٹل یہ عرصہ ملا ہے، لیکن اس میں سے ہر شخص کو کتنا وقت مل رہا ہے؟ 20, 25, 30, 40, 50، وہ 100 کو ٹچ کرے گا. اتنا عرصہ ہر شخص نے اس زمین پر رہنا ہے. تو افراد کی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھ دی. بشری تقاضے سارے کے سارے یہاں سے پورے ہو رہے ہیں. والذی خلق لکم، جیسے سفر میں کوئی جاتا ہے، راستے میں ہوٹل میں ٹھہرنا ہے، وہاں ساری ضروریات موجود ہیں، کچھ وقت کے لیے ٹھہرنا ہے. اسی طریقے سے ہمارا آغاز تو ہوا بہت پہلے، ارواح انسانی پیدا کی گئی تھی، پھر انہیں سلایا گیا، پھر جسد تیار ہوا، اس جسد میں ایک ایک روح داخل ہو رہی ہے، اور یہاں پر انسان اس دنیا میں آتا ہے، اور پھر یہاں سے جائے گا 60-70 برس پورے کرنے کے بعد. تو جو وقت گزارنا ہے اس کے لیے تمام ضروری سامان اللہ تعالیٰ نے اس پلینٹ کے اوپر مہیا کر دیا، یہ تمہارے لیے استفادہ کرو، لیکن اپنے حق سے تجاوز نہ کرو، کسی شے سے روکا نہیں ہے، چینلائز کیا ہے، صرف روکا ہے بعض چیزوں سے، لیکن جو انسانی تقاضے ہیں ان پر ٹوٹل پابندی نہیں ہے، یہ رستہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال راستہ ہے، یہ حرام راستہ ہے، لیکن سامان سارا موجود ہے اسی زمین کے اوپر. وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء، اور پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اور پھر اس کو استوار کر دیے سات آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اب اس زمین میں انسان کی حیثیت کیا ہے؟ زمین پر تو آ گیا، کائنات میں اور خاص طور پہ زمین پر اس کا رول کیا ہے؟ اب یہ ایک بہت اہم ایشو ہے جو اگلے رکوع میں آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے چلا ہوں اس زمین میں ایک نائب، ایک خلیفہ. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، تو کہنے لگے کہ پروردگار کیا تو اس میں بنائے گا وہ ایسی مخلوق، مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو اس میں فساد مچائے گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ خون بہائے گی جو بھی مخلوق ہوگی جس کو تو بنانے چلا ہے خلیفہ کے عنوان سے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم ہیں جو تیری حمد کے ساتھ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور تیری پاکی بیان کر ہی رہے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں اور وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب انسان کو خلیفہ کہا گیا، نائب اس زمین پر، یعنی اس زمین کا، اس پلینٹ کا چارج اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. مالک کون ہے؟ بنایا نہیں ہے اس انسان نے، بنایا اس نے. اور ساتھ ہی ابھی آگے بات آئے گی، ہدایت بھی دے دی ہے، نظام بھی دیا ہے، اور اسی قرآن میں ہے کہ دین بھی مکمل کر دیا، پورا نظام دے دیا. خلیفہ کا کام کیا ہے؟ کہ جو اصل مالک ہے اس کی مرضی کا نظام اس کی زمین پر قائم کرے، وہ اس کا نائب ہے، اس کا ریپرزینٹیٹو ہے، یہاں پر اپنی جو ہے اپنی طرف سے اس کے اندر گڑبڑ نہ کرے، جو اس کی مرضی ہے اس کے مطابق نظام قائم کرے، یہ ہے خلافت. اور اپنی آزاد مرضی سے، چوائس ہے اس کے پاس، وہ بغاوت بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس راستہ ہے، یہی امتحان ہے سارے کا سارا. باقی پوری کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے، ایک پتا تک نہیں ہل سکتا اس کی مرضی کے بغیر، لیکن انسان کو ایک امتحان سے دوچار کیا گیا اور اسے اختیار دیا گیا، اسے چوائس دی گئی. اور خلیفہ کا ایک مفہوم کچھ لوگوں نے بھی بیان کیا کہ اس سے پہلے اس کرہ ارضی کا چارج جنات کے پاس تھا. یہ بات تو قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جنات کو انسانوں سے پہلے تخلیق کیا گیا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور وہ بھی مکلف مخلوق ہے، اس کو بھی اختیار دیا گیا، اس کو بھی امتحان ہو رہا ہے، اور اس کا بھی آخر میں رزلٹ برآمد ہوگا جیسے انسانوں کا ہوگا. پھر ایک وقت پر اس جنات کو معزول کر کے اس کرہ ارضی کا چارج آدم کو دیا گیا. تو خلیفہ بعد میں آنے والے کو بھی خلیفہ، خلف کہتے ہیں پیچھے آنے والا. تو بعض مفسرین نے اس طرح سے کہا کہ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ جنات کے بعد میں زمین پر چارج سنبھالنے والا وہ انسان ہے، لیکن اکثر نے کہا خلیفہ کا مطلب نائب، اللہ کا نائب ہے انسان. یہاں پر وہ اللہ کے حکمرانی کو، اللہ کے قانون کو نافذ کرے گا اللہ کی زمین پر، اور اللہ اس سے یہی چاہتا ہے کہ وفادار بن کر اللہ کے دین کو یہاں قائم کرے اور اللہ کے مطابق، مرضی کے مطابق زندگی گزارے. تو پھر وہ جنت ہے جس کا تذکرہ بھی آپ نے مختصر الفاظ میں سنا، اور قرآن مجید کے ہر دوسرے صفحے پر جنت اور دوزخ کا تذکرہ آپ کو ملے گا. تو فرشتوں کو نے اپنا ایک تاثر دیا کہ یہ تو جنات، کیوں فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا؟ ایک رائے یہ ہے کہ جنات نے پہلے بہت ادھم مچایا ہوا تھا، بڑی سرکش مخلوق ہے، انسان اس کے مقابلے میں کم ہے، انہوں نے ادھم زیادہ مچایا ہوا تھا. اور فرشتوں کو وہ تجربہ تو تھا، انہوں نے کہا ایک اور مخلوق آ رہی ہے، اس کو بھی اختیار دیا جا رہا ہے، اب معلوم نہیں کیا ہونے والا. بہرحال انہوں نے اپنی بات رکھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی بات اور اپنا فیصلہ سنایا. قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء کلها، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء سکھا دیے، ثم عرضهم علی الملائکہ، اور پھر ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرشتوں سے کہا کہ اب ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم واقعی سچے ہو، قالوا سبحانك لا علم لنا، کہنے لگے کہ پروردگار تو پاک ہے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں. دیکھیے فرشتے جو ہیں کارکنان قضاء و قدر ہیں، اور اس زمین و آسمان میں کوئی چپا نہیں ہے جہاں عزرو حدیث فرشتے موجود نہ ہوں، وہ اللہ کی تسبیح و تحمید بھی کر رہے ہیں اور جو ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ ادا کرتے ہیں، لیکن ان کو عام طور پر علم دیا گیا ان کی ذمہ داری کی نسبت سے، جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اسی کی مناسبت سے جو ضروری علم تھا وہ دیا گیا ہے، وہ اوور آل کوئی علم جو ہے ان کے پاس نہیں ہے. اسی لیے ابلیس کا ذکر بعد میں آئے گا کہ وہ کافی بڑا عالم تھا اور فرشتوں کو سکھایا کرتا تھا، وہ استاد بن گیا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس علم جو ہے اس کی ڈائمنشن زیادہ وسیع تھی عام فرشتوں کے مقابلے میں. ویسے تو فرشتوں میں جبرائیل امین بھی ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن جو فرشتے عام طور پر انہیں جو کام تفویض کیا جاتا ہے اس سے متعلق ضروری معلومات ہوتی ہیں. چنانچہ جب اشیاء کے نام وہ اشیاء پیش کی گئیں کہ بتاؤ ان کے نام، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جو تو نے ہمیں سکھایا. پروردگار جتنا علم تو نے دے دیا اس سے زیادہ تو ہمارے پاس نہیں. انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہے العلیم سب کچھ جاننے والا، الحکیم کمال حکمت والا. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے آدم ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انبئهم باسمائهم، اور جب انہوں نے بتا دیے ان چیزوں کے نام، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو اور بھیدوں کو، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اب یہ کیا اسماء کے نام تھے اس کے بارے میں والد محترم ڈاکٹر سرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی تھی کہ اشیاء کے نام، یہ جو فزیکل سائنسز کا علم ہے یہ اشیاء کے نام سے چلتا ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی پورا کا پورا نالج جس کا تعلق فزیکل سائنسز کے ساتھ ہے وہ دے دیا گیا تھا، اور آج جو سائنس کی ساری ترقی ہے وہ اسی نالج کی گویا کہ اس کا اظہار ہے جو آہستہ آہستہ انفولڈ ہوتا چلا گیا، ایکسپلیشن ہے اس کی. یہ پوٹینشیل حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا، اور یہ سارا علم جو ہے وہ چلتا ہے، ایک ایک چیز کا نام آپ رکھتے ہیں، اس کے بعد تجربہ اور مشاہدے کے بعد اپنے اس پروسیس کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر نئے نتائج اخذ کرتے ہیں. تو یہ علم اسماء آدم علیہ السلام کو دیے گئے، اور آج ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے وہ اسی کا اظہار ہے. اقبال نے شاید اسی حوالے سے کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تو بہرحال اس اعتبار سے تو جو عروج پر انسان پہنچا ہے آج سے 100 سال 200 سال پہلے والا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ہے یہ وہ علم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، زمین پر تو انسان کی یہ حیثیت معین ہو گئی خلیفہ، جملہ مخلوقات میں کیا حیثیت ہے اس کی؟ کیونکہ یہ سارے سوال انسان کے بڑے بنیادی سوالات ہیں، میں ہوں کون، کائنات کی حقیقت کیا ہے، میں اس زمین پر ہوں تو رول کیا ہے میرا، اللہ کی مخلوقات اور بھی ہیں ان میں میرا مقام کیا ہے، ہوں ایم آئی. چنانچہ اس سوال کا جواب آگے آ رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستكبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کا مظاہرہ کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تو تھا ہی ناشکروں میں اور کافروں میں. فرشتوں کو جو سجدہ کرایا گیا تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہے پوٹینشیل، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اور اس میں رجحانات دونوں ہیں، فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے اور پستی کی طرف جانا چاہے تو حیوانات کو بھی پیچھے چھوڑ دے، پوٹینشیلی دونوں قسم کے رجحانات اس کے اندر ہیں، لیکن اس میں وہ رجحان ہے کہ فرشتوں سے یہ اوپر ہے، فرشتوں کو جھکایا گیا، اسی لیے سمبولک اظہار ہے، ساتھ ہی جنات کو بھی جھکا دیا گیا، اس لیے کہ ابلیس کو بھی حکم ہوا تھا، وہ بھی اس وقت کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کی صف میں شامل تھا، چنانچہ جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اور تو نے پھر سجدہ نہیں کیا، یہ اس کا ذکر آئے گا سورہ آراف میں، یہاں مختصر ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کا اور گھمنڈ کا مظاہرہ کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا آدم سے کہ تم رہائش اختیار کرو، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں، باغ میں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے با فراغت جو چاہو، حیث شئتما جہاں سے بھی چاہو اس میں، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، ہاں دیکھنا اس خاص درخت کے قریب مت پھٹکنا، فتکونا من الظالمین، تو پھر تم ہو جاؤ گے بے انصافوں میں سے، ظلم کرنے والوں میں سے. اب یہ قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں 7 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، اس سے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور ہر جگہ پر مختلف تفاصیل جو ہیں وہ قرآن مجید میں آتی ہیں، سب سے زیادہ تفصیل انشاءاللہ آئے گی سورہ آراف میں، 8ویں پارے میں وہ ہم پڑھیں گے، یہاں اب ہم اختصار سے آگے گزر رہے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے انہیں پھسلا دیا، بہکا دیا، اور اس سے جو ہے آمادہ کرا دیا انہیں اللہ کا حکم توڑنے پر. فاخرجہما مما کانا فیہ، اور اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں کہ جس مقام پر وہ تھے، جنت سے باہر نکلوایا. وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو، اور ہم نے حکم دیا کہ نیچے اترو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. دیکھیں انسان کو اصلا تو خلافت عرضی کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا، آزمائشی طور پر کہا جاتا ہے کہ جنت میں رکھا گیا تاکہ شیطان کا بھی تعارف ہو جائے اور شیطان کا جو رول ہے وہ بھی آدم پر کھل جائے، لیکن الٹیمیٹلی تو زمین پر آنا تھا، خلافت عرضی کے لیے انسان کو بنایا گیا تھا اور مٹی سے ہی پیدا کیا گیا ہے، اسی زمین سے پلیس. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، برتنے کا سامان، تمہاری ضروریات کا سامان سب اسی زمین میں ہے، الی حین، ایک وقت معین تک. مستقل وہاں پر رہنے کے لیے نہیں جا رہے، یہ مستقل قیام گاہ نہیں ہے، یہ ایک عارضی منزل ہے، تھوڑے سے وقفے کے لیے جا رہے ہو. فتلقى آدم من ربه کلمات، تو سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے وہ کلمات استغفار کے لیے، معافی کے لیے. فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر متوجہ ہوا، یعنی ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. سورہ آراف میں ہے کہ جو الفاظ تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اعتراف کیا کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، اور پھر استغفار ہے کہ پروردگار تو ہمیں اگر نہیں بخشے گا تو ہم خسارے پانے والے منس ہو جائیں گے، لہذا ہماری اس خطا کو بخش دے. یہ ہے استغفار جو انہوں نے کیا، اور اللہ نے توبہ قبول فرما لی. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا ہے اور نہایت مہربان ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے نکلو. فإما يأتينكم مني هدى، یعنی توبہ قبول ہو گئی لیکن اب جانا اسی زمین پر ہے، مقام تمہارا وہ ہے. فإما يأتينكم مني هدى، تو جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے، آسمان سے کوئی ہدایت تمہیں ملے زمین پر میری طرف سے، اور وہ آسمانی ہدایت کیسے آتی رہی ہے؟ رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سے. فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس کا مستقبل سمر گیا. یہاں بہت نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ہدایت جس کا تعلق انسان کی کامیابی سے، اخروی کامیابی سے ہے، جو اصل کامیابی، اصل زندگی، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ میری طرف سے آئے گی، وہ آسمان سے آنی. باقی فزیکل سائنسز کا نالج وہ دے دیا گیا، وہ مشاہدے سے اس کو آگے بڑھاؤ، فائدہ اٹھاؤ اس زمین میں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے. ہاں لمٹس بھی بتا دی ہیں، اور اس وقت چونکہ وہ سارے وسائل ان کے پاس ہیں جو ان لمٹس کو نہیں مانتے، تو ساری دنیا جو ہے اس وقت شدید خطرے سے دوچار ہے. عالمی جنگ کا خطرہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ پوٹینشیل تو ہے نا، انسان کے پاس تھا اور اس نے حاصل کیا. ہدایت، اصل ہدایت وہ اوپر سے آئے گی. تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ویلیوز کیا ہوں گی، تمہارا انسانوں سے جو تعلقات ہیں وہ کس بنیاد پر ہوں گے، تمہارا رویہ کیسے ہونا چاہیے، اخلاق کیا ہونا چاہیے، کردار کیا ہونا چاہیے، نظام کیا ہوگا، اور رب کا نظام جو ہے وہ کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہیں سے آئیں گی، آسمان سے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور انسانوں میں سے وہ لوگ جو اس آسمانی ہدایت کا انکار کریں اور جھٹلائیں، اولئک اصحاب النار، وہ ہیں جہنمی، وہ آگ والے ہیں، ان کا نتیجہ جہنم ہے. ہم فیھا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ. دیکھیے ان نٹ شیل پورا فلسفہ دین کا یہاں پر دو رکوعوں میں آ گیا ہے، تیسرا اور چوتھا رکوع. ہم ہیں کون، ہمارا مقام کیا ہے، کیا ہمیں دیا گیا، کیا چیز نہیں دی گئی جو اوپر سے آنی ہے، اور پھر وہ کامیابی کی شرائط کیا ہے. اب اس کے بعد خطاب ہے بنی اسرائیل سے، سابقہ امت سے. مسلسل دس رکوع ہیں، یہ پانچویں رکوع سے خطاب شروع ہو رہا ہے، چودہویں رکوع کے اینڈ تک، بلکہ پندرہویں رکوع کے شروع تک جائے گا. ان میں سے پہلا رکوع جو ہے اس کے اندر دعوت کا انداز ہے، اے بنی اسرائیل اب ایمان لاؤ اس کتاب پر بھی، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ. لیکن اس کے بعد چونکہ اللہ کو تو معلوم تھا، اور جو سرکشی وہ پہلے کر چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے کیا معاملہ کیا تھا، اور جس درجے وہ اسی وقت سے وہ مغضوب علیہم اللہ کے ہاں قرار پا چکے تھے، لہذا اس کے بعد نو رکوعوں میں ان پر چارج شیٹ کیا گیا انہیں کہ اللہ نے تم پر یہ احسانات کیے، اور تم نے کیا جرائم کیے، تم نے کس طریقے سے اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور کیسے غداری کی ہے اللہ کے ساتھ قدم قدم کے اوپر. تو چنانچہ پھر ان کو معذور کیا گیا، ان کو ریجیکٹ اور کنڈیم قرار دے کر پھر اس کے بعد امت کی تشکیل ہوئی ہے، اس کا اعلان ہو رہا ہے، یہ ہے اس کی ترتیب. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی. وہ انعام، وہ اصل انعام کیا تھا کہ رسول اور نبی ان کے ہاں آئے، مسلسل آئے، کئی آسمانی کتابیں انہیں دی گئی. واؤفو بعہدی اوفی بعہدکم، اور تم پورا کرو اس عہد کو جو تم نے میرے ساتھ کیا، اور میں پورا کروں گا اس عہد کو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا. اس کی تفاصیل بعد میں آ جائیں گی. وَإِيَّا يَفْرَبُونَ، اور دیکھو مجھ ہی سے ڈرو، اللہ کا خوف رہنا چاہیے، تم اللہ کو مانتے ہو اللہ کا خوف بھی ہو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لا اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن، یہ وحی، أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس کی، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. تورات کو بھی وہ بتاتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ قرآن بھی میں نے نازل کیا ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، بس اس پر ایمان لاؤ. اور دیکھنا سب سے پہلے کفر کرنے والے مت بن جانا. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تمہیں تو آگے بڑھ کر قبول کرنا چاہیے، تم تو جانتے ہو اس حقیقت کو. مشرکین مکہ کے لیے بڑی عجیب بات تھی، کوئی آسمان سے کوئی کتاب نازل ہو رہی ہے، رسول اور نبی ان کے ہاں 2500 سال سے نہیں آئے تھے، تمہارے ہاں تو مسلسل آئے ہیں، لہذا تمہیں کوئی دیر نہیں لگنی چاہیے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت مت وصول کیا کرو، یعنی دنیاوی مفادات اور فائدے دیکھ کر اور اللہ کی آیات جھٹلا دیے، ان کا انکار. وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو اور مجھ ہی سے، میرے عذاب سے بچو. ولا تلبس الحق بالباطل، اور دیکھو حق پر باطل کا ملما نہ چڑھاؤ، حق و باطل کے گڑبڑ نہ کرو. جو کچھ وہ کرتے تھے کچھ باتیں بیان کر دی اور کچھ چیزیں چھپا لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں تورات میں تھیں اور انجیل میں تھیں ان کو چھپا لیتے تھے، اور بہت سی تحریف انہوں نے کی بھی ہے، وہ خود قرآن کہتا ہے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم خوب جانتے ہو. یہ بات آگے جا کے کھلے گی کہ علماء یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں اور پہچانتے تھے اس وقت جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا، اور یہ قرآن ہی اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں انہیں کوئی شک نہیں تھا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم خوب جانتے ہو، اور پھر ڈنڈی مار رہے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور سیدھے سیدھے نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ. اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ با جماعت نماز کا تصور صرف اس امت میں ہے، سابقہ امتوں میں اس طرح کا تصور نہیں تھا اور رکوع نہیں تھا ان کی نماز میں. تو یہاں اشارہ گویا کر دیا گیا کہ اب یہ جو امت ہے جو با جماعت نماز پڑھتی ہے اور رکوع بھی کرتی ہے، ان کے ساتھ اب شامل ہو جاؤ. یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے. اتامرون الناس بالبر، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہ علماء کے اوپر تنقید بھی ہے، ان کو ذرا آئینہ دکھایا گیا. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو، کتاب پڑھتے ہو، تمہیں معلوم ہے. افلا تعقلون، تو پھر سوچتے کیوں نہیں؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. یہ تو اللہ کو معلوم ہے نا کہ ان کے لیے کتنا سخت امتحان تھا بنی اسرائیل کے لیے، اس لیے یہ بات آگے کھلے گی. مسئلہ یہ تھا کہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ پچھلے 2000 سال سے سارے نبی اور سارے رسول ہماری نسل میں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو آخری نبی جو ہے وہ بھی ہماری ہی نسل میں سے آئے گا. ہو گیا اس کے برعکس، اور جن کو وہ کہتے تھے یہ امی ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، تانا دیتے تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، بنو اسرائیل، بنو اسماعیل ہیں تو حضرت ابراہیمی کی دونوں اولاد، لیکن دو شاخیں الگ الگ ہیں. حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی ہے وہ یہاں پر حجاز میں آباد ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس میں آپ کی بعثت ہو رہی ہے، اور حضرت اسحاق ان سے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل ہیں. اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے 11 بیٹوں سے نسل چلی ہے. یہ تو بڑا رشتہ جوڑتا ہے. وہاں مسلسل نبی آتے رہے، کتابیں اترتی رہیں، یہاں کوئی نبی نہیں حضرت اسماعیل کے بعد. تو نہ چاہے وہ کہتے تھے ہم صاحب کتاب ہیں، ہمیں اللہ نے چن لیا، یہ امی قوم ہے، ان پڑھ، جاہل، غیر مہذب، اب کیسے مان لیں کہ آخری نبی جو ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے ان کا ہم نے مان لیا تو ہم تو نیچے ہو گئے. یہ ان کا بہت سخت امتحان ہوا، اسی حوالے سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، اللہ سے ڈرو، پہچان چکے ہو تم کہ ہیں یہ وہی رسول، لیکن وہ نسلی تعصب آڑے آ رہا ہے، وہ برتری، ہم چوزن پیپل ہیں، ہم بلندر ہیں، باقی پوری دنیا جو ہے گوئمز ہے، جنٹائل ہیں. تو اب گوئم اور جنٹائل جن کو ہم کہتے رہے ہیں، اب ان کی برتری کیسے بان لیں کہ اصل فضیلت والے رسول تو ان میں آ گئے. یہ پرابلم تھی کہ ہم چنانچہ فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. جس مشکل میں امتحان میں تمہیں ڈالا گیا ہے اس سے تم نکل سکو گے، اور کامیابی سے اگر تم یہ اس رستے کو اختیار کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً یہ نماز بڑی بھاری ہے، اتنا آسان نہیں ہے اس کی پابندی کرنا، مگر وہی لوگ کہ جو واقعی ڈرنے والے ہیں اللہ سے وہ نماز پر پابند ہوتے ہیں. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ کہ جنہیں گمان کی حد تک یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کر کے رہیں گے، انہیں ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً اسی کی طرف انہیں لوٹ کر جانا ہے. یہ بنی اسرائیل سے اس رکوع میں یوں کہنا چاہیے کہ بڑے نرم انداز میں انہیں اپیل کی گئی ہے کہ اب ایمان لے آؤ، پہچان لیا تم نے، اس قرآن کو بھی مانو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانو، اسی میں تمہاری بہتری ہے. اب اس کے بعد سے جو ہے ان پر چارج شیٹ ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.